الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. سيرة سرور الكائنات 146 تقرير موجودہ سال کی تیسری تقریر اور پیغمبر کی زندگی کا 61 سال بیان کیا جا رہا ہے. اعلان رسالت کو 21 سال گزر چکے ہیں اور ہجرت کا 9 سال. گزشتہ ہفتے شہر کے حالات کی بنا پر تقریر نہیں ہو سکی تھی, اس لیے شاید 2 ہفتے پہلے کی تقریر ان لوگوں کے ذہن میں بھی نہ رہی ہو جو باقاعدگی کے ساتھ اس سال تشریف لا رہے ہیں. رب کے کلام کے لیے یہ یاد دلا دیا جائے کہ سن 9 ہجری کا جب آغاز ہوا تو یہ خبر سارے عرب میں پھیل چکی تھی کہ کفار مکہ جیسی اور سرداران قریش جیسے طاقتور ترین گروہ نے بھی اسلام کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں, اور جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی دوسرے سے شکست مان سکتے ہیں, ان کی شکست بھی تمام عربوں کے نزدیک ثابت ہو گئی. اور ساتھ یہ بھی کہ قریش کے سرداروں کے تقریباً برابر برابر طاقت طائف کے سرداروں کو بھی حاصل تھی, بلکہ شاید خانہ کعبہ کی نگرانی یا انتظام کا عہدہ اگر قریش کے پاس نہ ہوتا تو سرداران طائف قریش کے برابر ہی مانے جاتے ہیں. مکہ اور طائف یہ 2 شہر پورے عرب زمانے جاہلیت و زمانے کفر میں مانے ہوئے شہر تھے. اللہ کے رسول نے ایک ہی غزوے میں ان دونوں طاقتوں کو توڑا. سال گزشتہ کی تقاریر میں یہ آ چکا ہے کہ جو لشکر اسلام مدینے سے مکہ فتح کرنے گیا وہ پھر واپس مدینے نہیں آیا تھا جب تک کہ طائف کو بھی شکست نہیں دے. ایک ہی حملے میں ایک ہی سفر یہ دونوں طاقتیں ٹوٹ گئیں, اور پیغمبر تقریباً ذلحج کے مہینے 8 ہجری کا آخری مہینہ مدینہ منورہ واپس آیا. تو جب 9 ہجری کا آغاز ہوا تو یہ اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں, اور اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ اسلام کی تبلیغ ان علاقوں میں بھی ہو گئی, چاہے اسی حوالے سے کہ اسلام ایک ایسی طاقت ہے جس نے قریش مکہ کو بھی شکست دے دی. ان علاقوں میں بھی اسلام کا نام پہنچ گیا جو عام حالات میں شاید سالوں بعد پہنچتا. اب مسلسل عرب کے قبیلوں کے قبیلے اپنے نمائندوں کو مدینے بھیج رہے ہیں تاکہ یہ دریافت کیا جائے کہ اسلام کیا ہے, اور کیونکہ کوئی فوجی طاقت رکاوٹ نہیں, اب بات ہو رہی ہے دلیلوں کی. ہر آنے والا براہ راست پیغمبر اسلام سے گفتگو کرتا اور حقیقت اسلام پر بحث کی جاتی. اب آنے والوں کو یہ ڈر نہیں کہ اگر ہم نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو ہمیں کہیں کوڑے نہ مارے جائیں, کہیں تلوار کے ذریعے ہم پر حملہ نہ کیا جائے, کہیں ہمارے تجارتی قافلوں میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. یہ سارے ظلم کرنے والے قریش تو ختم ہو گئے, تو کثرت کے ساتھ قبیلے مدینہ منورہ آئے. اور یہ یاد بھی دلا دیا جائے, اگرچہ اس کی تقریر کے ربط میں ضرورت نہیں لیکن مقصد تقریر کے لیے یہ بہت اہم, کہ جس قبیلے نے اسلام قبول کیا نماز اور زکات یہ 2 پابندیاں اس پر فلفور عائد کر دی گئیں. اور نماز تو ایک ایسی پابندی تھی جو قبیلے والے خود انجام دے رہے تھے, زکات کی پابندی کی بنا پر اب پیغمبر کے نمائندے بھی پورے عرب میں مال زکات جمع کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. ان مسلسل قبیلوں کا آنا, پھر اسلام لانے کے بعد ان سے زکات کی ادائیگی, زکات وصول کرنا, یہ وہ موضوعات تھے جو اس سال کی اب تک کی دو تقاریر میں بیان ہو گئے. اور اسی دوران ضمنی طور پہ ایک مسئلہ اور آ گیا کہ آنے والے قبیلوں میں سے اکثر یا تو اسلام کو بالکل نہیں جانتے تھے یا بالکل نئے نئے تھے اسلام میں, تو قرآن نے وہ احکامات دینا بھی شروع کر دی کہ رسول سے گفتگو کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, وہ آداب سکھائے جانے لگے کہ پیغمبر کے سامنے کس انداز سے گفتگو کی جائے, لہجہ کیا ہو, آواز کتنی بلند ہو, پیغمبر کا انتظار کرنا ہے یا آوازیں دے دے کے پیغمبر کو ان کے حجرے سے نکالنا, وہ سارے احکامات اسی 9 ہجری میں نازل ہونے لگے. لیکن اسی دوران 9 ہجری کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے, اور وہ تاریخ کی کتابوں میں غزوہ تبوک کے نام سے لکھا جاتا ہے. یہ وہ غزوہ غزوہ تبوک جس نے ہمارے سامنے ایک وقت میں بے شمار پیغامات پیش کی, جو سیرت رسول کا اصل مقصد ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, پیغمبر کی سیرت خالی سن کے بھلا دینے کے لیے نہیں, عمل کے لیے, مقام عمل بھی. کتنے ہی ایسے پیغامات اور احکامات اس غزوہ تبوک کے ذریعے آئے, جو اب تک میں نے چند جملے کہیں اس کا ربط ہے غزوہ تبوک سے. غزوہ تبوک جس کے بارے میں ایک بات تو یہ واضح طور پہ سمجھ لی جائے کہ یہ وہ غزوہ جس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ اسلام میں رسول کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. غزوہ تبوک کے بعد پیغمبر اسلام کسی بھی لشکر کے سردار بن کے مدینے سے باہر نہیں نکلے. اگر چھوٹی چھوٹی فوجیں اس کے بعد بھی بھیجی گئیں, لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ جس جنگ میں رسول خود نہ جائے وہ غزوہ نہیں کہلاتی. تو جس طرح شہرت یہ کہ بدر کی لڑائی تاریخ اسلام کی پہلی لڑائی, اسی طرح سے تبوک کا غزوہ تاریخ اسلام کا آخری غزوہ, یہ وہ آخری جنگ ہے جس کے لیے رسول تیار ہو کے مدینے سے گئے. اور اس کی یہ خصوصیت بھی گزشتہ تقریر میں جو 2 ہفتے پہلے ہوئی بیان کر دی گئی کہ جتنے بھی غزوے ہوئے ان سب, غزوہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں رسول جائیں, ان سب رسول کے ساتھ مولا ضرور گئے ہیں. غزوہ تبوک جہاں تاریخ اسلام کی آخری لڑائی ہے جس میں رسول گئے, تو وہاں خصوصی بات یہ ہے کہ اس میں مولا کائنات کو جانے کا حکم نہیں تھا, پیغمبر تن تنہا گئے تھے. اور اس کی مصلحت کیا تھی یہ تو واقعات کے درمیان بات آ جائے گی, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بہرحال یہ ایک ایسا غزوہ ہے جس میں آخر تک کوئی جنگ نہیں ہوئی. اللہ کا رسول جو آنے والے حالات کو دیکھ رہا, معلوم ہے کہ اس غزوے میں جنگ نہیں ہونا. پیغمبر کا لشکر گیا, جس میدان میں جانا تھا وہاں انتظار کرتا رہا, دشمن نہیں آیا, بغیر لڑے ہوئے اللہ کے رسول واپس آ گئے. تو چونکہ اس جنگ میں لڑائی کی نوبت آنا ہی نہیں تھی, اسی لیے مولا کو مدینے میں چھوڑا گیا. اور ایک دوسرا اہم پیغام مدینے میں علی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا, وہ انشاءاللہ آج کی تقریر میں تو نہیں آ سکے گا, بعد کی تقاریر میں اس کا ذکر ہو جائے گا. غزوہ تبوک کی یہ چند خصوصیات ہیں, اور اسی سے فائدہ اٹھاتا. یہ غزوہ تبوک کا اختتام اس پہ ہوتا کہ جب رسول مدینے کے قریب پہنچے تھے تو پہاڑیوں پر سے پتھر برسا کے پیغمبر کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ اس جنگ میں مولا کائنات نہیں تھے. یہ غزوہ تبوک. اچھا, اب اس غزوہ تبوک کی اور خصوصیات بھی بیان ہوتی رہیں گی. بہت ہی اہم لڑائی ہے یہ تاریخ اسلام کی, اس کا آخری لڑائی ہونا ہی ایک اہم خصوصیت ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی. لیکن ہم شروع کرتے ہیں حالات اور واقعات کو بالکل ابتدا سے, اور وہ یہ کہ جیسا بھی آپ نے سنا کہ کفار مکہ کے ہتھیار ڈالنے اور طائف والوں کے شکست قبول کرنے کا نتیجہ جہاں یہ نکلا کہ سارے عرب میں مسلمانوں کی جھاگ بیٹھ گئی اور سارا عرب اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگا کہ اب طاقت کے ذریعے سے عالم اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ خبر عرب کے باہر بھی پھیلی۔ عربوں میں اگر یہ مہینے دو مہینوں میں خبر پہنچی، باہر خبر جانے میں 4 مہینے لگ گئے، لیکن باہر آئے۔ اب یہ خبر عرب کے باہر بھی پہنچی۔ عرب سے بالکل ملا ہوا شام کا علاقہ تھا، پرانے زمانے کا شام آج کے ملک شام سے بہت بڑا تھا۔ پرانے زمانے کے ملک شام میں آج کا اردن پورا کا پورا شامل، آج کا اسرائیل پورا شام میں شامل، آج کا فلسطین پورا شام میں شامل، آج کا لبنان پورا کا پورا شام میں شامل، اور عراق کے بھی کچھ حصے شام کا جز تھے۔ جو لوگ کبھی سڑک کے راستے عمرے سے شام کی طرف گئے، انہیں پتا ہے کہ عرب کی زمین ختم ہوتی ہے، اردن آتا ہے اور اردن کے بعد شام، اور پرانے زمانے میں اردن اور شام ملا ہوا، تو گویا پرانے نقشے کے حساب سے عرب اور شام کی سرحدیں ایک تھیں۔ عرب سے یہ خبر نکل کے شام میں پہنچی، اور شام میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی حکومت تھی، روم، عیسائیوں کا مرکز، اور وہ بھی اس حالت کہ روم والوں نے ایران کی طاقت کو کچھ ہی عرصے پہلے شکست دی تھی۔ میں نے شاید 2 ہفتے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح روس کے خاتمے کے بعد امریکہ اپنے آپ کو اور طاقتور سمجھنے لگا، جبکہ وہی طاقت ہوگی جتنی اس وقت، وہی ہتھیار ہوں گے، وہی فوجیں ہوں گی، لیکن روس کا خاتمہ امریکہ کو خود بخود مزید طاقتور بنا دے۔ اور وہاں تو ایسا بھی نہیں تھا، روم والوں نے میدان جنگ میں ایران والوں کو شکست دی۔ اس زمانے کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، یا ایران یا روم۔ تو ایک طاقت نے جب میدان جنگ میں دوسرے کو شکست دی، تو پھر وہ اپنے آپ کو کتنا برتر سمجھ رہے ہوں گے۔ یہاں تو روس میدان جنگ میں نہیں ہارا، پھر بھی امریکہ نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا۔ تو روم والے اس وقت پوری دنیا کا حکمران اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے۔ فتح مکہ کے اثرات وہاں تک پہنچے، روم والوں کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ ہماری سرحدوں سے ملا ہوا ملک عرب، جہاں پہلے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اب وہاں پہ ایک طاقت بن رہی، اسلام اب باقاعدہ طور پہ ایک طاقت بن رہا، چنانچہ وہاں بھی ایک قسم کی بے چینی اور اضطراب پیدا ہوا۔ عرب کے لوگ تو اسلام قبول کرنے آ گئے، شام کے لوگوں کے لیے اسلام ایک خطرہ بنا، اور اسی دوران مسلمان بھی اگر عرب میں اسلام کی تبلیغ میں مصروف تھے، لیکن توجہ مسلسل ان کی تھی کہ شام میں کیا ہو رہا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ یہ واقعات 9 ہجری کے بیان ہو رہے ہیں، 2 سال پہلے 7 ہجری، بلکہ 1 سال پہلے 8 ہجری کے جماعت الاولم ایک لشکر مدینے سے شام بھیجا گیا تھا، موتا کے مقام پر اس لشکر کی لڑائی عیسائیوں سے ہو چکی تھی، جس میں مسلمانوں کے ایک نہیں دو نہیں یکے بعد دیگرے 3 علمداروں سے پیسالار شہید کیے گئے تھے۔ جنگ موتا، جس میں 3 سپہ سالار یکے بعد دیگرے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے، اور اس میں بھی ایک جملہ میں نے کہا کہ وہ سپہ سالار پیغمبر نے ترتیب کے ساتھ مقرر کیے، مگر اس ترتیب میں اختلاف زیادہ مشہور ہے کہ پہلا سپہ سالار زید کو بنایا، پھر جعفر طیار کو، پھر عبداللہ کو، مگر شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ پہلا سالار جعفر طیار تھے، ان کے بعد زید تھے، ان کے بعد عبداللہ۔ خیر، پچھلے سال کی تقاریر میں اس کی تفصیل سن لی ہے۔ تو جب ایک مقابلہ ہو چکا تھا اور اس مقابلے میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، یعنی لشکر اسلام کو مدینے واپس آنا پڑا تھا، تو مسلمان مسلسل چوکنا کہ وہ جو شام کی سرحد کا علاقہ جہاں پہ غفسان کا قبیلہ رہتا، جن سے موتا میں جنگ ہوئی، اب وہ کہیں اور بڑا لشکر لے کے ہم پہ حملہ کرنے نہ آ رہے ہیں، تو مسلمانوں کی توجہ مسلسل اس طرف۔ اور حقیقت میں بھی روم کا بادشاہ ہرقل بہت پریشان تھا اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر۔ اسی دوران ایک تجارتی قافلہ جو شام سے مدینہ آیا تھا، اچھا اس زمانے میں تجارت کا راستہ ہی یہ تھا، کہ دنیا کا تجارت کا سب سے بڑا مرکز شام کا علاقہ تھا، کیونکہ وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تھا، اور وہاں سے سارے تجارتی قافلے مدینہ مکہ ہوتے ہوئے یمن جاتے تھے، اور یمن میں پانی کے جہاز پر یہ سامان رکھ کے پھر ہندوستان، چین اور جاپان لے جایا جاتا تھا. تو مدینہ ایک ایسی جگہ واقع کہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے مسلسل گزرتے رہتے ہیں. مسلمان ویسے بھی ہر قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم جو ملک شام سے یہاں تک آئے، کوئی جنگی تیاری دیکھی، کوئی ہمارے خلاف کارروائی دیکھی، کوئی فوج دیکھی؟ 8 ہجری رجب سے پہلے کا مہینہ، جماعت الاولی جماعت الثانی، کہ ایک ایسا قافلہ جو روغن، زیتون اور گھی وغیرہ کی تجارت کرتا تھا، وہ شام سے مدینہ پہنچا اور اپنے ساتھ یہ خبر لے کے آئے کہ اے مسلمانوں، شاہ روم جو عیسائیوں کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، اس نے فوجیں جمع کرنا شروع کر دی، اور خالی فوجیں ہی جمع نہیں کی بلکہ عرب اور شام کی سرحد پر جو 4 قبیلے رہتے ہیں، دیکھیے دمشق تو بہت دور ہے لیکن سرحد، انہیں بھی تیار کر دیا ہے، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور ایک بڑا لشکر لے کر وہ اپنے علاقے سے چل چکا ہے، تمہارے علاقے میں داخل ہونا چاہتا ہے. تجارتی قافلہ ایک ایسی خبر لے کے آئے کہ مسلمان اس خبر کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ اتنا طاقتور روم کا بادشاہ، اور ایک لڑائی ہم اس سے لڑ چکے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور مزید اسلام طاقتور ہو گیا وہ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کرے گا. یعنی مثالیں ذرا بھونڈی بن رہی ہیں لیکن اس لیے دینا پڑتی کہ اس کے بغیر واقعات سمجھ میں نہیں آتے. جیسے آج پوری دنیا میں امریکہ کی جو حالت ہے وہ تو ہے، لیکن اپنی سرحدوں کے قریب تو کم از کم وہ کسی بھی طاقت کو آنے کی اجازت نہیں دے گا. چنانچہ آپ نے دیکھ آج کل بھی ایک جزیرے کا جھگڑا چل رہا، پاناما میں بھی لشکر کشی ہو چکی، کیوبا سے بھی مسلسل امریکہ کی اسی وجہ سے جنگ رہی. سپر پاور پوری دنیا کو تو دیکھتی ہی دیکھتی لیکن کم از کم اپنی سرحدوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. تو مسلمان چونکہ پہلے سے تیار تھے کہ کوئی نہ کوئی عیسائی ہمارے خلاف قدم اٹھائیں، جنگ موتا کا نتیجہ یقیناً دوسری لڑائی ہوگی، فتح مکہ کا نتیجہ عیسائی گھبرا جائیں گے، ان کی سرحد کے قریب اتنی بڑی طاقت. چنانچہ جب تاجروں کے قافلے نے مدینے آ کے اطلاع دی کہ حقیقت ہر کل یعنی تمام عیسائیوں کا اور شام کی سلطنت کا حکمران وہ تیار ہو گیا. اچھا ایک جملہ شاید میں نے تقریر کے بیچ میں غلط کہہ دیا اور شاید کہا نہیں، دمشق آج کل شام کا دارالخلافہ، اس وقت نہیں تھا. اس وقت جو شام کا حکمران تھا اس کا دارالخلافہ تھا قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہتے ہیں، قسطنطنیہ میں رہتا تھا. وہاں سے وہ لشکر لے کے دمشق تک آ گیا، یہ خبر ملی، اور جو سرحد کے اوپر رہنے والے قبیلے ہیں ان کو بھی تیار کر دیا. جیسے یہ خبر مدینے میں آئی مدینے والے گھبرا گئے، لیکن پیغمبر اسلام حکم دیا کہ ہمیں اس خطرے کا مقابلہ خود سرحد پہ جا کے کرنا. اب دو طریقے ہو سکتے ہیں جنگ کے، کہ ٹھیک ہے وہ آ رہا ہے اس کو آنے دو مدینے تک، اور پھر ہم مدینے کے قریب اسی طرح لڑیں گے جس طرح بدر، احد اور خندق. اور ایک طریقہ تھا کہ نہیں، جب وہ وہاں سے چل پڑا ہے تو ہم اپنے شہر تک اس کو نہیں آنے دیں گے، راستے میں روکیں گے، جیسے خیبر اور فتح مکہ. دیکھیے جو 5 مشہور لڑائیاں ہیں ان میں سے پہلی 3 لڑائیوں میں مسلمانوں نے کافروں کو مدینے تک آنے دیا، پھر ان کا مقابلہ کیا، اور آخری جو 2 لڑائیاں ہیں خیبر اور فتح مکہ، اس میں لشکر اسلام خود مدینے سے چل کے ان کے گڑھ پہنچا اور وہاں پہ حملہ کیا. پیغمبر نے کہا کہ عیسائیوں سے یہ لڑائی مدینے میں نہیں ہوگی، اس کے لیے ہم جائیں گے ان کے علاقے میں. لشکر اسلام مدینے سے چلا. تبوک آج بھی یہ بہت مشہور شہر، کیونکہ سعودی عرب کا کینٹونمنٹ علاقہ ہے، بالکل تبوک کے فوراً بعد آج بھی سرحد شروع ہو جاتی ہے سعودی عرب اور اردن کی. تبوک کا علاقہ تقریباً 450 میل دور ہے مدینہ سے، اور تقریباً اتنا ہی دور ہے وہ دمشق سے، آدھے راستے میں آتا ہے آج بھی سعودی عرب کی سرحد پر. اللہ کے رسول مدینے سے چل کے تبوک تک گئے، وہاں پہ کئی دن انتظار کیا لیکن پتہ چلا کہ وہ خبر بالکل جھوٹی تھی، کہ اس تجارتی قافلے نے جو اطلاع دی تھی ایسی کوئی تیاری عیسائی بادشاہ نہیں کر رہا. چنانچہ پھر اللہ کے رسول واپس آ گئے. کیوں لشکر اسلام عرب کے آخری شہر تبوک تک پہنچا اور وہیں انتظار کیا تھا، اس لیے اس جنگ کا نام ہو گیا غزوہ تبوک، ورنہ حقیقت میں اس میں کوئی جنگ نہیں. اور پھر لشکر اسلام واپس آ گیا بغیر جنگ، کوئی جنگ نہیں. پھر بھی اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ بنا پوری تاریخ اسلام کا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ چاہے مسلمانوں کو معلوم نہ ہو، لیکن بہرحال پروردگار کے تو علم ہے کہ اب پیغمبر اسلام کی وفات کا زمانہ قریب آ رہا ہے. یہ 9 ہجری، 10 ہجری، 1 سال اور 11 ہجری کے تو سفر میں ہی رسول کا انتقال ہوا. اب 2-3 چیزوں کو واضح کرنا. نمبر 1، اب وہ وقت آ گیا کہ منافقوں اور مومنوں کو بالکل واضح کر دیا جائے، وہ جو پردہ ہے وہ کھینچ لیا جائے. منافقوں کا وجود مدینے میں 1 ہجری سے چلا آ رہا تھا، لیکن حالات ایسے، یعنی حالات کا مقصد کفار کا خوف، مکے والوں کے لشکر، مسلسل جنگیں، کہ بہتر یہی محسوس ہو رہا تھا، یعنی یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی، کہ جو منافق ہیں ان کو چھپا ہی رہنے دیا جائے، ان کی پردہ پوشی کی جائے، ان کو بالکل واضح طور پہ اپنا دشمن نہ بنایا جائے. لیکن اب 9 ہجری، 2 وجوہات کی بنا پر اس پردے کو کھینچنے کی ضرورت ہے. پہلی وجہ تو یہ کہ بہرحال اب اسلام اتنا طاقتور ہو گیا، اب وہ کرائسس کا یا مصیبت کا زمانہ نہیں رہا. اب مومن خود بھی اتنے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ منافق اگر کھل بھی جائیں، ان کے سب کے نام بھی آ جائیں، تب بھی اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے کا امکان نہیں. اور دوسرا ہی کہ رسول کی وفات کا زمانہ بہت قریب آ رہا، پیغمبر اگر منافقوں کو واضح کر جائیں تو واضح ہو سکتی، پیغمبر کے بعد والا اگر کوئی شخص بتائے کہ فلا منافق ہے فلا مومن، تو شاید بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین نہ کریں. منافقوں کے چہرے سے نقاب اٹھانے کا عمل رسول ہی کرے تو بہتر. اب وہ وقت آ رہا تھا، اور پھر پیغمبر کی وفات بالکل قریب، اس لیے یہ بھی طے ہونا ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین کون بنے. پھر یہ چیز بھی واضح کرنا کہ رسول کی اتنی زحمتوں اور تبلیغات اور خدمات اور اسلام اور قرآن کے باوجود کیا کیا چیزیں ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکیں گی. یہ قیامت تک کا مسئلہ ہوگا کہ جب رسول کے ہوتے ہوئے لوگ اسلام قبول کر کے بھی پیسے کی لالچ میں حکم نہیں مانیں گے، تو بعد میں جب رسول نہیں ہے تو یہ پیسے کی لالچ تو اور زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گی. یہ سارے کے سارے جو پیغامات دینا تھے وہ اللہ نے اس جنگ تبوک کے ذریعے دی. پیغمبر کے بعد کا مسئلہ بھی حل کیا، منافقوں کے چہرے سے نقاب بھی اس جنگ تبوک کے واقعات نے ہٹا دی، یہ بھی بتا دیا کہ مخلص مومن بھی کن وجوہات کی بنا پہ گناہ کر سکتے. تو دیکھیے واقعے کا خلاصہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. مسلمانوں کو یہ اطلاع ملنا کہ عیسائی تم پر حملہ کرنے والا ہے، پیغمبر کا لشکر لے کے جانا، تبوک تک پہنچ جانا جہاں عرب کی سرزمین ختم ہوتی ہے، وہاں کچھ دن انتظار کرنا، پتا چلا کہ خبر جھوٹی ہے، پھر واپس مدینے آ جانا. لیکن مدینے آنے تک مسلسل واقعات کے واقعات سامنے آئے. اب یہ خلاصہ ہوا اس کی تفصیل. رجب تا 9 ہجری میں پیغمبر اسلام تبوک کے لیے نکلے تھے. ایک روایت ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا، ایک روایت ہے کہ 70,000 کا لشکر تھا. لیکن جس وقت پیغمبر مدینے سے چلنا چاہتے تھے وہ وقت تھا بڑا مشکل وقت، اس لیے کہ 2 ہفتے پہلے بھی ذرا اس کا بیان آ گیا کہ یہ وہ مہینے تھے جب مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 1 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور بعض علماء نے لکھا ہے 4 مہینے سے بارش نہیں ہوئی تھی. بارش نہ ہونے کی بنا پر جو فصلیں ہیں مدینے کے اطراف، مدینہ مکہ بالکل بنجر علاقہ، لیکن مدینے کے اطراف میں کھیتی باڑی ہوتی، باقاعدہ کھیت باغات یہ سب کچھ، بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں جلی جا رہی تھیں. اور کھجور کا درخت، جسے بہرحال اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیے، کھجور پکنے کا موسم بھی آ گیا تھا. وہ عین وہ وقت تھا کہ کچھ دنوں کے بعد کھجور پکتی اور ان کو درختوں سے توڑا جاتا. قحط کی بنا پر لوگ اپنے بچوں اور بیویوں کو اور گھر والوں کو اور عورتوں کو اکیلا چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. قحط، پانی نہیں مل رہا، فصلیں جلی جا رہی، ہم نہ ہوں تو پتہ نہیں کیا کیفیت گزرے گی ہمارے گھر والوں، خاندان والوں اور اہل و عیال کی محبت. یہ ایک پیغام بننا تھا قیامت تک کے، کہ اہل و عیال کی محبت ایک ایسی محبت جو اگر جائز حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو انسان کو رسول کے خلاف کر دیتی. یہ پیغام بالکل شروع میں ملنا تھا. اسی لیے تقریباً تمام علماء اسلام نے ایک جملہ لکھا جنگ تبوک کے واقعات کے شروع، وہ بھی بتا دیں کہ پیغمبر نے جب یہ لشکر تیار کیا تو پہلے دن ہی اعلان کر دیا کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے، یہ بتا دیا کہ ہمیں شام تک جانا ہے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے. جب پیغمبر کا طریقہ کار یہ کہ جب رسول جنگوں کے لیے نکلتے تو کبھی اعلان نہیں کرتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. احد میں تو خیر رسول مدینے سے نکلے ہی نہیں، خندق میں تو مدینے سے نکلے ہی نہیں، بدر کی لڑائی میں گئے تھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں بدر تک جانا ہے، حکم تھا کہ لشکر تیار کرو ہمیں کافروں سے مقابلے کے لیے جانا ہے. اب پتہ نہیں 5 میل جانا ہے، پتہ نہیں 50 میل جانا ہے، پتہ نہیں 500 میل جانا ہے. خیبر پیغمبر نے نہیں بتایا تھا کہ ہم خیبر تک جا رہے ہیں. فتح مکہ، جس دن مدینے سے لشکر نکلا تھا مکے پہ حملہ کرنے، یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں. پیغمبر کی جنگی حکمت عملی کا ایک جز ہے کہ لشکر کو تیار کروا کے مدینے سے نکالتے ہیں، یہ نہیں بتاتے ہماری منزل مقصود کیا. یعنی ہر سپاہی اسی شش و پنج میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے ہم صبح جا رہے ہیں تو شام کو آ جائے، ہو سکتا ہے 5 دن لگ جائے. تبوک کی لڑائی وہ واحد لڑائی، جملہ علماء نے خاص اہمیت کے ساتھ لکھا، یہ واحد لڑائی کہ جس کے اندر طویل ترین فاصلہ طے کرنا ہے. اللہ کا رسول اتنا لمبا سفر کبھی بھی نہیں کیا اسلام کے اعلان کے بعد، اور پہلے سے بتا دیا ہمیں وہاں تک جانا ہے، اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے تاکہ امتحان ہو تو بالکل مکمل امتحان، لوگوں کو پتا چلے کہ ہم قحط کے زمانے میں جا رہے ہیں. قحط کا مطلب نہ ہمارے گھر میں پانی ہے نہ ہمارے گھر میں کھانے کی چیز ہے. ہم ہوتے تو ہاتھ پاؤں مار کے ادھر ادھر جا کے کچھ لے آتے، لیکن اب ہم کو جانا، پیچھے گھر والے رہ جائیں. اور وہ والا بھی مسئلہ نہیں کہ یہ امید کے ساتھ جائیں کہ چلو صبح جا رہے ہیں کہ شاید کل واپس آ جائیں، پہلے سے بتا دیا لمبا سفر. تو یہ اسی لیے کہ لوگوں کا امتحان پورا کرنا. غزوہ تبوک کے آغاز حالات ایسے سخت کہ عام طور لوگ ان حالات میں نکلنے کو تیار نہیں تھے. قحط پڑا ہوا تھا ایک طرف، جن کے پاس باغات ان کے لیے مسئلہ مال کی محبت کا، یہ مسئلہ تو گھر والوں اور اہل و عیال کا مسئلہ، وہ مسئلہ مال کا. کھجور کے باغات جن کے پاس تھے تو عین یہ موقع ہے کہ کھجور پک گئی ہے، اس کے توڑنے کا وقت آ رہا. اور یہ یاد رکھیں کہ جب فصل کی پکتی اس وقت مارکیٹ کے اندر اس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جب کھجور درختوں سے توڑی جائے تو مدینے کے بازار یہودی بھی آئیں گے، اطراف کے دوسرے لوگ بھی آئیں گے. جو آدمی اس وقت مدینے میں ہوگا اس کا مال تو ہاتھوں ہاتھ اٹھ جائے گا، اور ہم اگر 2 مہینے کے بعد بازار میں خریدار نہیں ہوگا. چنانچہ اور باغات کی آمدنی سارا سال کام آتی، جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے ان کا مسئلہ غربت، جن کے باغات میں کھجوریں پک گئی ہیں ان کا مسئلہ دولت. یہ سال اگر ہم نے ضائع کر دیا ان مہینوں کا، دیکھیے بزنس مین ہے، کھیتی باڑی والا ہے، باغ والا، اس کے لیے سارا سال نہیں ہے، چند دن ہوتے ہیں جس میں کما لے تو کما لے. ایک یہ دوسرا مسئلہ، اس سال مدینے اور اطراف میں مدینہ میں گرمی بھی اتنی شدید پڑی کہ اگر آج کل کا زمانہ ہو تو کہا جائے گا کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے، اس وقت ریکارڈ وکارڈ تھے بھی نہیں، اسے ٹوٹتے بھی نہیں، لیکن آج کل ہو تو کہا جائے گا اتنی گرمی پڑی کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے. واقعا لوگ ظہر کی نمازوں کے لیے گھر سے نہیں نکل پا رہے تھے گرمی کی شدت سے. منافقت نہیں، گناہ نہیں، اتنی شدید گرمی، اور کجا یہ کہ ایک نماز نہیں اتنا لمبا سفر طے کرنا، جس کے بارے میں پتا ہے کہ پورا سفر صحرا میں، صحرا میں پانی اور کھانا عام حالت میں نہیں ہوتا، ان دنوں میں کہاں ہو جب شہروں میں بھی نہیں رہا پانی. ایسے حالات سے واقع اللہ نے امتحان بالکل ان حالات میں لیا جب ہر چیز حوصلہ توڑنے والی تھی. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ یہ واحد لڑائی جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے حکم رسول کو بھی نہیں مانا، اور پیغمبر کہتے رہے کہ چلو لوگ رکو. البتہ رکنے والوں کی کئی قسمیں، 82 وہ لوگ ہیں جو نفاق کی وجہ سے روکے، منافق وہ جانے کو تیار نہیں، اور نہ صرف یہ کہ جانے کو تیار نہیں، وہ حرکت ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ جانے کو تیار انہیں بھی روکا جا رہا، اور وہ بھی عجیب عجیب انداز. یہ باقاعدہ مدینہ کے اندر ان 82 منافقین کے جملے، یارے کیا تم لوگوں نے روم والوں کو بھی وہ مکے کے کافر سمجھ لیا؟ کہ اگر ان کو ہرا کے آ گئے تو سمجھ رہے ہو کہ ہم سب کو ہرا دیں؟ وہ روم ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت، کیا تو رہے ہو واپس آنے کی کوئی توقع نہ رکھ. یہ جملے باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، ورنہ عام طور پر اس قسم کے جملے نہیں آتے. کہ ابو جہل کو ہلاک کر دینا اور بات، امریکہ سے ٹکرانا اور بات، مثلا جب اس قسم کے جملے کہے جاتے ہیں. تو باقاعدہ ایک گروہ اتنا واضح 82 منافقین کے نام کتابوں میں نام بنام سب کا تذکر آ گیا. وہ جو مقصد تھا کہ نفاق کی چادر ہٹ جائے، ایک مقصد، البتہ کچھ مخلص لوگ بھی وہ چلے گئے، وہ نہیں گئے ایک اور وجہ سے، ان کا واقعہ آتا. نہ جانے والوں میں مولا بھی شامل تھے، اس لیے ان کو روکا گیا کہ جانشینی کا مسئلہ حل کرنا. تو باقاعدہ ایک لسٹ بنی ہے کہ پیغمبر حکم دیتے رہے، کثیر تعداد میں لوگ نہیں. نہ جانے والوں میں جو منافق، ان کی بے حیائی اور بے غیرتی اور بھگائی کی کیفیت دیکھی. کبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ گے سال بھر فاقہ کرنا پڑے، پھر کون تمہاری کھجوروں کو خریدنے آئے گا. کبھی کہہ رہے ہیں کہ روم والوں کو بھی ترنے والا سمجھا، وہ مکے والوں کو شکست دے کے سمجھ رہے ہو کہ ان کو ہرا سکتے ہو. اور کبھی تو دیکھیے یہ بے شرمی، یہ عجیب جملہ ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے 10ویں پارے میں. ایک انہی منافقین میں سے ایک تھا جد ابن قیس. یہ وہ شخص تھا کہ جو شروع سے ہی ذرا گڑبڑ قسم کا آدمی تھا. ہمارے عبداللہ ابن ابی کا نام تو بہت مشہور ہے، مگر یہ بھی کم نہیں. یہ صلح حدیبیہ میں بھی رسول کے ساتھ گیا تھا، اور جب پیغمبر نے ہر آدمی سے درخت کے نیچے بیعت لی، یہ اپنے اونٹ کے نیچے جا کے چھپ کے بیٹھ گیا تھا، کوئی مجھے دیکھنے ہی نہ پائے، اور بیعت کا مسئلہ نہ. اب پیغمبر اس موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر، خاص اس کا نام لے کر اس سے کہا کہ اے جد ابن قیس، تم تو ضرور چلو ہمارے ساتھ. اس کا جواب سنی، یعنی جواب کی ایک ہدائی کی ایک مثال. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر آپ کو بھی واسطہ پڑے گا کہ آپ تبلیغ کرنے جاتے ہیں، سامنے سے بجائے اس کہ کوئی آپ کی بات مانے کہ نہ مانے، ایسا ایک ٹونٹنگ والا جواب آتا ہے، تنزیہ جواب، کہ آدمی کا دماغ پھرنا کے رہ جاتا ہے. مگر یہ کوئی نئی بات نہیں. پیغمبر نے کہا بھائی چلو. تو اللہ کے رسول، وہ جو مکے وکے کے لیے آپ مجھے لے گئے تھے وہ الگ بات، وہ تو میں چلا گیا تھا، یہاں جانے کو تیار نہیں. اچھا بھائی کیوں تیار نہیں؟ اب ہر منافق اپنا کوئی مسئلہ پیش کرتا تھا، اس کا مسئلہ دیکھ. کہا اللہ کے رسول، آپ لے جا رہے ہیں مجھے ملک روم. یہ سیرت رسول میں اس قسم کے جملے آنا بھی ذرا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پتہ چلے آپ کو کہ ایسے لوگ بھی تھے جو رسول سے یہ بات کہتے ہیں، آپ لے جا رہے ہیں مجھے ملک روم. روم کی عورتیں ہوتی ہیں بڑی خوبصورت و حسین، اور میرا دل جو ہے عورتوں کو دیکھ کے مانتا نہیں. وہ مکے کی عورتیں تو ٹھیک ہے، وہ تو جیسے مدینے کی ہیں، ان کو تو دیکھ لوں، ان عورتوں کو دیکھ کے میرا دل نہیں مانے گا، برے برے خیال میرے دل میں آنے لگیں گے. تو کیوں آپ مجھے لے جا کر ایک فتنے میں اور امتحان میں اور عذاب میں ڈال رہے ہیں؟ یا تو اجازت دے دیجیے کہ جس عورت کو جس طرح دیکھو اور جو بھی کرو تو جائز. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سب چیزیں حرام، اور لے جا کے کھڑا کر دیتے مجھے ان روم کی عورتوں کے درمیان جن کے حسن و جمال کی مثال نہیں ملتی. اس وقت سورہ 10ویں پارے کی آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذًا لِي، وہی سورہ توبہ. سورہ توبہ کا آدھے سے زیادہ حصہ جنگ تبوک کے بارے میں، اندازہ کرے کتنی اہم جنگ. جتنی آیتیں جنگ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اتنی آیتیں نہ بدر کے بارے میں، نہ احد کے بارے میں، نہ خندق کے بارے میں، نہ خیبر کے بارے میں، نہ فتح مکہ کے بارے میں. یہ خود ایک خصوصیت قرآن کی، جتنی آیتیں اس جنگ کے بارے میں آئیں، جو جنگ ہوئی نہیں، صرف لشکر گیا اور آ گئے. پورا سورہ توبہ یعنی اس کا آخری آدھا حصہ اس جنگ کے بارے میں، اس میں یہ آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان لوگوں میں وہ لوگ. اچھا قرآن نے سب کے بہانے نقل کی اس جنگ میں، جو لوگ نہیں جا رہے کیا بہانہ کر رہے. اس میں یہ جملہ بھی آ گیا، البتہ اتنا کھلا کھلا تو نہیں آیا جتنا میں نے پڑھ دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، قرآن کہتا ہے اور ان لوگوں میں سے وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں، اِذًا لِي وَلَا تَفْتِن، اے رسول ہمیں جنگ سے رک جانے کی اجازت دی، ولا تفتنی، اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالی. یہ وہی جملہ تھا، فتنہ کیا کہا تھا کہ وہ جو خوبصورت خوبصورت حسین حسین گورے رنگ کی عورتیں وہاں آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں, دل تو ہمارا مانے گا. یہ رسول سے بات ہو رہی ہے. ولا تفتن, لیکن قرآن کہہ رہا الا فی الفتنت استقل, آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ فتنے میں پڑ چکے ہیں. انا جہنما لمحیطۃ بالکافرین, مذاق اڑاتے رہو, جہنم ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. اور پھر آگے چل کے قرآن نے دوسروں کا بہانہ نقل کیا. وہ لوگ کہتے ہیں, دوسرے لوگ, لا تنفروا فی الحرب, سورہ توبہ. ایک بہانہ یہ آ گیا جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں, ایک نے تو یہ بہانہ بنا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں گرمی بہت ہے, اس گرمی میں نہ نکلو. اب قرآن وہ جواب دے رہا جو کبھی ہمارے اور آپ کی زبان پہ آ جاتا. وہ قرآن کی آیت, ان حر جہنم لشدید, اے رسول ان کو بتا دیجئے جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہو. پورا آیتوں کا سلسلہ ہے صرف جنگ تبوک کے ان بہانوں کی بنا پر. لیکن یہ جو منافق جو اتنے بے حیا بھی عورتوں کے حوالے سے رسول سے بات کر رہے ہیں, جن کی مزید کچھ تفصیل آئندہ تقریر میں آئی, تو ان میں کچھ ایسے مومن بھی تھے جو منافق نہیں تھے, تھے بالکل ٹھیک, لیکن شیطان نے ان کو اس جنگ سے روک دیا اس بہانے سے جو آج بھی مومنین کے لیے شیطان اکثر پیدا کرتا. ایک طریقہ ہے شیطان کا جو اکثر پیدا ہمارے اور آپ کے لیے بھی کرتا. یہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 اور 119, یہ وہ آیت ہے جس کے فوراً بعد کونوا مع الصادقین کی آیت نازل ہوئی, اس سے ملی ہوئی آیت. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور اے حبیب ان تین لوگوں کا واقعہ یاد کرو جو خلفوا, جو پیچھے رہ گئے, جو میدان جنگ میں نہیں گئے. یہ وہ تین لوگ جن کا واقعہ نمایاں طور پہ علماء لکھتے ہیں, اس لیے کہ جہاں جنگ تبوک کے اندر نفاق کی وجہ سے رکنے والے لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی ہیں جو مومن, مگر شیطان کے اس طریقہ کار کی وجہ سے رکتے ہیں جس کا تذکرہ بھی ہو رہا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اے حبیب یاد کرو ان تین لوگوں کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے تھے. یہ کون تھے؟ کعب ابن مالک, عرب کے مشہور شاعروں میں سے ایک, منافق نہیں, بالکل پکا مومن. ہلال ابن امیہ, پکا مومن, بلکہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والا. اور برارہ ابن ربی, پکا مومن اور بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے. یہ آخری دو تو مدینے کے قدیم باشندے ہیں جو رسول کو دعوت دے کر مکے سے لائے اور بدر کی لڑائی تک میں شریک ہوئے, جب اس وقت شریک ہونے والے بہت کم تھے. لیکن اتنا پکا ان کا ایمان, ان کو کس چیز نے بہکا دی؟ یہ لوگ نہیں گئے. یہ جنگ تبوک میں بہت ہی نمایاں یہ چیز آتی ہے کون لوگ نہیں گئے اور کیوں نہیں گئے. یہ تین وہ آدمی جنہیں تجارت اور مال کی محبت نے تھوڑا سا بہکا دیا. اور ان کا واقعہ یہ لکھا کہ ان لوگوں کی فصلیں آنے والی تھی کھجور کی. انہوں نے پیغمبر سے یہ سنا کہ ہمیں جانا ہے سرحد تک, سرحد تو بہت دور. انہوں نے خود ایک اندازہ لگا لیا کہ 30,000 کا لشکر چل رہا ہے. 30,000 کا لشکر جو چلے گا ذرا آہستہ چلے گا, ہم آئیں گے اکیلے آئیں گے تیز آئیں گے. تو اگر ہم دو چار دن کے بعد بھی نکلیں, ایک ہفتے کے بعد بھی نکلیں, تو تیزی سے چل کے ان کو راستے میں کیچ کر لیں گے. ہر جگہ کا دستور ہے کہ مجمع جب چلے گا ہمیشہ آہستہ چلتا, اکیلا آدمی جب چلے گا تیز چلتا. یہ لوگ اس جنگ میں جانے کو تیار تھے, مگر انہوں نے سوچا جب دونوں چیزیں مل رہی, دو چار پانچ دن ہفتہ ٹھہر جاؤ, کھجورے آ جائیں گی. ان میں سے ایک کے کھجوروں کے باغات ہیں, دوسرے کا کوئی بزنس کا مسئلہ, وہ بھی حل کر لیں, پھر تیزی کے ساتھ جا کے اس لشکر کو پکڑ لیں گے, پہنچ جائیں گے یہاں تک. پیغمبر اگر پہلے سے نہ بتاتے کہ ہمیں کہاں جانا تو ان کو یہ سوچنے کا موقع نہ ملتا, پھر تو ان کو جانا پڑتا. لیکن امتحان کا ایک یہ بھی طریقہ, چنانچہ یہ لوگ رک گئے اور پیغمبر کے پاس گئے. اور جانے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ لشکر سمیت تشریف لے جائیے, ہمارا کام ہے انشاءاللہ کل آ جائے. یہ کہا وہ پیغمبر نے, زبردستی کسی پہ نہیں کی. اگر کہ مدینے میں اسلامی حکومت قائم, پیغمبر چاہتے تو بالجبر سب کو لے جاتے, مرضی پہ چھوڑ دیا. اب ہوا یہ کہ خود یہ لوگ کہتے کہ ہم اگلے دن بازار میں گئے, ہمارا کام نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ابھی تو بہت دور لشکر جا رہا, کل چلے جائیں گے. اگلے دن پھر گئے, پھر کہا کل چلے جائیں گے. کل کرتے رہے یہاں تک ہمیں اطلاع ملی کہ لشکر اسلام واپس آ گئے. گیا تبوک, وہاں ٹھہرا, کئی دن قیام کیا پھر واپس آ گئے. یہ وہی طریقہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے شیطان اکثر استعمال کرتا ہے. کل خمس نکالنا ہے کل نکالیں گے, زکات دینا ہے کل دیں گے, رد مظالم کرنا ہے دو چار دن میں حساب کر لیں گے, زیاد دینا ٹھیک ہے ابھی اس مہینے کے آخر میں پیسے آئیں گے, صبح آنکھ کھول کے 4:30 بجے ٹھیک ہے ابھی اٹھ جائیں گے 10 منٹ بعد, 15 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد. دیکھیے یہ جو طریقہ ہے, مخالفت نہیں, معصیت نہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم کو نہیں چاہیے نماز, ہمیں نہیں چاہیے خود, ہم نہیں دیں گے زکات, سب کریں کل کریں. یہ جو طریقہ کل والا, اگر کہ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر, لیکن یہ تو واقعہ پیش آیا تبوک کی لڑائی. صاحب ابن مالک, ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن ربی کہتے کہ ہمیں جانا تھا لشکر, پورا ارادہ تھا, پختہ نیت تھی, عزم کیا تھا, سواری بھی تیار کرا لی. صاحب ابن مالک کا جملہ بھی کہ میرے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی, میرے حالات تو بہترین, دو طاقتور گھوڑے میرے پاس تھے جن کو میں نے تیار کر کے رکھا تھا, لیکن وہی بات یہاں جانا ضرور ہے, کل چلے جائیں, دو دن بعد چلے جائیں گے, وہ آنے والا ہے بزنس مین, وہ کھجور اترنے والے, یہاں تک کہ پتا چلا ہم کل کرتے رہے, لشکر اسلام گیا بھی اور واپس کیا. اب کیا ہوا؟ اچھا جو کچھ ہوا یہ بھی یاد رکھیے, بہت اہم مسئلہ, پچھلے سال بھی یہ مسئلہ آیا تھا, اس سال پھر سیرت رسول میں کسی اور حوالے سے آ گئے, اور وہ یہ کہ جو منافق ہے اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے, جو مخلص ماننے والا ہے اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے. اور یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مخلص ہیں تو ہمیں زیادہ اہمیت ملنی چاہیے, منافق کو کیوں قریب کیا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ ایک حکمت ہے اسلام کی. چنانچہ روایتوں میں تو مطلق ہے کہ اللہ منافق کو نعمتیں دے کے آزماتا ہے, مومن کو مصیبتیں دے کے آزماتا ہے. جبکہ مومن کہہ سکتا ہے کہ اے خدا آزما لیکن الٹا کر دے, ہمیں نعمتیں دے کے آزما, اس کو مصیبتوں سے آزما. نہیں, مومن کو مصیبتوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا, منافق کو نعمتوں کے ذریعے سے. فتح مکہ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جب حنین کی لڑائی ختم ہوئی, پیغمبر نے پرانے مسلمانوں کو جو بدر سے لڑتے آ رہے ہیں سنگل حصہ دیا مال غنیمت میں, اور جو لوگ ابھی مکے کی فتح کے بعد اسلام میں آئے, جو ہمیشہ اسلام کے خلاف ہے, ان کو ڈبل حصہ دیا. چیمو گوئیاں شروع ہو گئی انصار مدینہ میں کہ یہ کیا ہو گئے, ہم پرانے ماننے والے, مخلص ماننے والے, جب کوئی رسول کا ساتھ نہیں دے رہا تھا ہم نے اپنے یہاں بلا کے مہمان رکھا, اور آج جب اتنی دولت آئی تو ہمیں اکیلا سنگل حصہ. اور جن لوگوں نے ہمیشہ اسلام پہ حملہ کیا, پیغمبر نے اس وقت ایک جواب دیا تھا, وہ پچھلے سال کی تقریروں میں, اور آج اس جنگ تبوک میں پھر یہ بات دوہرا کیا گیا, اس لیے کہ رسول کے بعد امت مسلمہ کو اس امتحان سے کئی دفعہ گزرنا پڑے گا, اور اسی لیے غزوہ تبوک میں. اب یہ جو جملہ میں نے کہا اس کی وضاحت کرنا چاہیے, لیکن حالات ایسے نہیں ہیں وضاحت کی جائے. بہرحال امت کو کئی مرتبہ اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا کہ منزل انہیں ملے جو شریک سفر نہ تھے, کہ وہ لوگ آگے آ جائیں گے جو ہمیشہ اسلام کے مخالف رہے, اور آل محمد جیسے اسلام کے وفادار ان کو بھی امت پیچھے بھیج دیں. یہ بھی ایک طریقہ امتحان ہے, اللہ ہمارا اور آپ کا امتحان جس طرح لیتا ہے. غزوہ تبوک 82 آدمی نفاق کی وجہ سے نہیں گئے, کھلم کھلا کہہ دیا ہماری دولت ہے ہم کیوں جائیں, ہمیں بچوں کو دیکھنا ہے ہم کیوں جائیں, ہم عورتوں کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکتے تو کیوں ایسی جگہ پہ جائیں. کھلم کھلا یہ نہیں ہے, ذرا دیکھیے بے حیائی کا جملہ. واپس پلٹ کے رسول مدینے آئے, کسی سے کوئی بات نہیں, یعنی بات نہیں کی کا مقصد کوئی بات پرس نہیں, کوئی ٹاٹ ٹپٹ نہیں, کوئی سزا نہیں, بالکل نارمل طریقے سے ملتے رہے. اور یہ تین جو بیچارے مخلص, ان کی نیتوں میں خرابی نہیں, عمل میں خرابی. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ, بعض اوقات شیطان ہمارا عمل اچھا کرتا ہے نیت بگاڑ دیتا. یہ اس سال کی پہلی تقریر, بعض اوقات نیت بڑی اچھی ہوتی عمل نہیں ہو پاتا, کل کل میں رہ جاتا, انہیں دیکھے رسول سزا دے رہے. غزوہ تبوک بہت اہم پیغام. اب یہ تین آدمی کہتے ہیں کہ لشکر گیا اور آ گئے, خیر جب لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو ہمیں افسوس تو بہت ہوا کہ ہم نے یہ کتنا بہترین موقع کھو دیا. خصوصاً حج ایک ایسی عبادت ہے جس پہ ہر سال میں اس مسئلے کو دیکھتا ہوں, جن پر حج واجب ہے لیکن یہ سوچتے رہتے آئندہ سال جائیں گے آئندہ سال جائیں گے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے استقبال کو دیں, بڑے مسکراتے ہوئے ہم نے پیغمبر کو سلام کیا, پیغمبر نے سلام کا جواب نہیں دیا, منہ پھیر لیا. جواب سلام واجب ہے لیکن بعض حالتوں میں حکم بدل جاتا, منہ پھیر لیا. اب تو ہم بہت گھبرائے, پیغمبر یعنی قسم کی توہین بھی محسوس کی. اب یہ مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ تھا, یعنی بعض اوقات ایک حکم شرعی سے ایک آدمی توہین محسوس کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, شیطان کچھ لوگوں کو ضد دلوا دیتا ہے. داڑھی کا مسئلہ آ گیا مجلس میں, کچھ لوگ بغیر داڑھی والے. حجاب کا مسئلہ آ گیا, کچھ عورتیں بے حجاب. یقیناً ایک شرمندگی محسوس ہوگی تھوڑی, لیکن کچھ لوگ ضد میں آ جاتے. کیوں مجمع عام میں پڑا, اب تو ہم کو رکھنا ہی نہیں ہے داڑھی, اب تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے حجاب. 50 آدمیوں کے سامنے ہماری بے عزتی کر دی گئی, جبکہ وہ بے عزتی ہوتی بھی نہیں ہے, کام مسئلہ ہوتا, لیکن پھر بھی آپ نے دیکھو کچھ لوگ ضد میں آ جاتے, اب تو رکھنا ہی نہیں ہے داڑھی. اب یہاں بھی, بلکہ یہاں تو واقعا ایک طرح سے بے عزتی ہے. تین آدمی گئے, رسول نے منہ پھیر, ایک دم گھبرا دی. ذرا بھی اگر ان کے ایمان میں کمی ہوتی شیطان ان کو بہکا دیتا, مگر پیغام یہی کہ اللہ اور رسول کی طرف سے جو چیز بھی آئے تو میرے اسے برداشت کرنا. سنا ایمان سے نہیں ہٹے, لیکن گھبرا ضرور دے. اور شرمندگی کے عالم میں گھر واپس آ گئے. ادھر پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا شہر مدینہ, چنانچہ سارا عالم اسلام ان سے تعلقات کو منقطع کر دیا. کوئی ان کو سلام تو چھوڑو, سلام کا جواب بھی نہ دے. عام حالات میں واجب ہے, لیکن جب حکم رسول آ جائے تو ٹھیک. اب ان کو نہیں معلوم کہ یہ اعلان ہو چکا. ان میں سے ایک کہتا ہے مالک, صاحب ابن مالک, کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا کسی اور کام, وہ بات تو ختم ہو گئی. اس کے گھر میں گیا, سلام کیا, اس نے بھی منہ پھیر لیا. اب مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. محلے میں گئے, مسجد میں گئے, مسجد میں گئے, بازار میں گئے, کہیں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں. دکان کھول کے بیٹھے ہیں, گاہک آ رہے ہیں, لگے ہوئے گاہک ہماری دکان چھوڑ کے برابر جا رہے ہیں. رسول کا حکم, ہر قسم کے تعلقات ان سے کاٹ لو, حتیٰ یہ کہ ان سے خرید و فروخت بھی نہ کرو. ایک مرتبہ پریشان ادھر ادھر معلوم کیا تو بس اتنا پتا چلا کہ پیغمبر نے یہ حکم دے دیا. اور دیکھیے حکم پیغمبر, منافق مذاق اڑاتا ہے کہ اے رسول آپ مجھے کہاں عورتوں میں لے جا رہے ہیں, اور جو مومن ہے اس کی کیفیت کیا ہے کہ اب ایک مرتبہ ان کے گھر کی عورتوں کو پریشانی ہوئی, وہ پیغمبر کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صرف ایک بات بتا دی کہ آپ نے سب کو حکم دے دیا ہے کہ نہ سلام نہ کلام نہ بات چیت نہ خرید نہ فروخت. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, کھانا پکا کے دے دیا, کپڑے دھو دیے, واجب نہ صحیح, ہم خدمت کرتے ہیں. کیا یہ بھی بند؟ اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ گھر چھوڑ کے واپس اپنے اپنے میکے چلے جائیں. ان عورتوں کا بھی ایمان کہ ہمیں, ہماری سمجھ میں مسئلہ نہیں آ رہا کہ آپ نے جو حکم دیا اس میں ہمارا اس گھر میں رہنا جائز ہے کہ وہ بھی حرام ہو گئے, ورنہ ہم جانے کو تیار. پیغمبر نے کہا نہیں, گھر میں رہ سکتی لیکن سوائے امور خانداری کی اور کوئی خدمت نہیں کرنا, حتیٰ یہ کہ اپنے شوہروں سے الگ ہو جائے. گھر میں رہو, کھانا پکا دیا, کپڑے دھو دیے, جھاڑو دے دیے, سب تو ٹھیک, لیکن اس کے بعد شوہر بیوی میں کوئی تعلق نہیں رہے. چنانچہ اجازت ملنے کے بعد یہ عورتیں گھر میں آ گئی, لیکن اجنبی کی مانے. اتنا مکمل ان لوگوں کا بائیکاٹ ہو, یہ گھبرا گئے. ایک امید, مسجد میں ہر نماز کے وقت جاتے رہے, شاید رسول کسی وقت اپنی ناراضگی ختم کر دی, جبکہ یہ ناراضگی نہیں تھی, لیکن ان لوگوں کا امتحان تھا, باقی لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ اللہ اور رسول جب کوئی حکم دے کل کل کرتے رہے تو اس کا نتیجہ کتنا برا نکلتا. باقی لوگوں کے لیے یہ عبرت تھا, ان لوگوں کا یہ امتحان تھا. یہاں تک روزانہ مسجد میں جا رہے ہیں, پیغمبر کو نماز کے بعد سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کے ہونٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید رسول بہت آہستہ سے سلام کا جواب, پھر بھی ایک امید ہو جائے, مگر ہمارا سلام سن کے رسول کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے. لیکن ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہم مدینہ چھوڑ کے نکل گئے. عجب, اس واقعے کے جزیات میں تھوڑا تھوڑا اختلاف, کسی کتاب میں کچھ ہے, کسی کتاب میں کچھ ہے, لیکن میں نے سب سے بہتر علامہ مجلسی کی تحقیق کو سمجھا, اس لیے ان کا جو واقعہ نقل کرتا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. ایک ایسا دن آیا, بائیکاٹ تو چل رہا, حتیٰ یہ کہ گھر میں بیوی ہے وہ بھی اس طرح سے جس طرح جزام کے مریض سے آدمی پرہیز کرتے ہیں, کوڑ کے مریض, کھانا پکا کے رکھ دیا اور پیچھے ہٹ, کپڑے دھو کے رکھ دیا اور باہر چلی گئی کمرے سے. ان لوگوں کا بھی ایمان, پیغمبر کے سامنے کسی چیز کا خیال نہیں. شوہر سہاگ ایک عورت کے لیے کتنا قیمتی ہے, لیکن حکم رسول کے آگے نہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہم اس امید میں مدینے میں تھے کہ شاید کبھی رسول کے ہونٹ ہل جائیں, ہلکا سا بھی ہونٹ ہل جائے تو ہمیں امید, ایک بازار مدینہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ زار و قطار رو دیے اور ہم نے کہا ہم کو مدینہ چھوڑ کے چلا جانا. اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے اب کوئی گاہک تو آتا نہیں, یہ تین آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے دل بہلا لیتے ہیں. کہ اتنے میں ایک قاصد, آج کل تو باقاعدہ ڈاک کا نظام ہے, ڈاکیے ہیں, پوسٹ مین ہیں, پہلے زمانے میں یہ سسٹم تو نہیں تھا, لیکن قاصد کچھ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے پیغام لے کے جاتے تھے. ایک قاصد بازار مدینہ میں داخل ہوا اور کہنے لگا صاحب ابن مالک کون ہے؟ عام حالات اگر ہوتے تو لوگ اس کو لے کے ہماری دکان تک پہنچاتے, لیکن یہ عام حالات نہیں, بس لوگوں نے اشارے سے کہا اس دکان میں چلے گئے. صاحب ہم بھی خالی بیٹھے, کوئی خرید و فروخت تو ہے نہیں, دیکھ لیا کہ سب لوگ اشارہ کر رہے ہماری دکان کی طرف. وہ قاصد آیا اور اس نے آنے کے بعد ایک خط دیا, جس وقت خط ہم نے پڑھا تینوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے, صاحب مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ خط قبیلہ بنو غسان کے بادشاہ نے لکھا تھا. یہ وہ قبیلہ ہے جو جنگ موتا میں مسلمانوں سے لڑا تھا, یہ وہ قبیلہ ہے جو شام اور سعودی عرب کی سرحد پہ رہتا, یہ وہ قبیلہ ہے جو عیسائی ہے اور مسلمانوں کا بدترین دشمن. اس کے حاکم کا خط آیا اور یہ لکھا ہے کہ میرے نام ہے کاف, کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے رسول نے تمہاری توہین کی ہے, بے عزتی کی ہے, تمہیں نکال دیا ہے اپنے درمیان سے, گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں, آ جاؤ ہمارے پاس, تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی, تمہیں دولت بھی دی جائے گی, تمہاری شادی بھی ہوگی, تمہیں قابل احترام مقام دیا جائے گا قبیلے. ایک مرتبہ روز, دیکھیے بہت ہی نازک مرحلہ, پیغمبر کی جانب سے مسلسل ان کو نظر انداز کیا جا رہا, سگے رشتے دار سلام کا جواب دینے کو تیار ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے قابل احترام, پہلے ان کی ایک عزت تھی مدینے کے اندر, اور اب اتنی توہین محسوس ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو تقریر کے ایک جملے سے لوگ اتنا چڑ جاتے ہیں کہ پورا اسلام چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, جبکہ سامنے کوئی ان کو قبول کرنے کو بھی تیار نہیں. یہاں تو کفر کی جانب سے خط آ رہا ہے, خاص قاصد لے کے پیغام آیا, مگر ایمان مضبوط, معلوم ہے کہ غلطی ہماری تھی, جو ہم نے کیا اس کی یہ سزا ہونی چاہیے. لیکن روز کہ اے اللہ آج یہ دن آ گیا کہ کافروں کو یہ ہمت اور جرات ہو گئی کہ خط لکھ کر ہم کو بلایا جا رہا, اسے اپنی توہین سمجھا ان لوگوں نے, کہا کہ اب شہر, اب ہم اس قابل نہیں کہ اس شہر میں رہیں. ایک تو یہ جواب ہوتا کہ یہ شہر معاذ اللہ قابل نہیں کہ ہم یہاں رہیں, ہم جاتے ہیں عیسائیوں کے پاس. اس طرح آج بھی لوگ ذرا بھی ناراض ہوئے سیدھا پہنچے نیو یارک کو, واشنگٹن اور ٹوکیو اور لندن, وہیں رہیں گے, جبکہ وہ بلاتے بھی نہیں, دھکے دے دے کے کونسلیٹ سے نکالا جاتا ہے, پھر فراڈ کر کے لوگ جاتے ہیں. اور وہاں تو خط آ رہا جو آج امریکہ ہے, وہ اس زمانے میں روم میں گرین کارڈ مل رہا ہے, نیشنلٹی مل رہی ہے, آ جاؤ ہم سب کچھ دیں. روز یہ دن آ گیا کہ کافر کو اتنی ہمت ہوئی کہ وہ ہم کو بلا رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں امید ہے اس کو, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہمارے ایمان کو کمزور سمجھ رہا, ہم اس قابل نہ رہے کہ اب یہاں پہ رہ. تینوں نے مشورہ کیا ہم شہر سے باہر چلے جاتے ہیں. شہر سے باہر ایک پہاڑ تھا. اب وہ لوگ جو عمرہ اور حج کر چکے ہیں ان کو ذرا بتا دوں, اور جنہوں نے ابھی تک ان عبادتوں کو انجام نہیں دیا, اللہ ہر مومن اور مومنہ کو یہ ساری زیارات نصیب کرے, وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا. خندق کے میدان میں آج کل جو ہم لوگ جاتے ہیں, یہ آج کل تو بالکل شہر کے اندر, لیکن رسول کے زمانے میں تو خندق کا میدان شہر کے باہر تھا, سرحد تھی مدینے کی. یہاں 6 مسجدیں بنی ہوئی, جو لوگ بھی کبھی عمرے یا حج پہ گئے ان کو یاد ہے کہ مدینے کی جب ہم زیارتیں کرتے ہیں تو ایک وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں بہت چلنا پڑتا, اس مسجد میں نماز پڑھو یہ پہاڑ پر, دوسری مسجد میں جاؤ وہ ایک اور پہاڑ پر, وہ والا جو پہاڑ وہ والا, وہاں پہ جا کے یہ بیٹھ گئے کہ اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اس طرح سے ہمیں بہکانے والا آ جائے. اور اس پہاڑ پہ جا کے زار و قطار رو رہے ہیں. گھر والے پھر رسول کے پاس گئے, کہا اللہ کے رسول اب تک تو ایک مجبوری تھی کہ ہم ان کے ساتھ گھر میں تھے, یعنی بیویاں تھے ان تینوں کی بیویاں, اور بعض علماء نے کہا دو کی بیویاں تھی ایک کی بہن تھی, لیکن اب تو وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے, اب ہمارے لیے کیا حکم. پیغمبر نے کہا باہر آئے, کیونکہ یہ منافق تو نہیں, کہا ٹھیک کھانا وغیرہ پکا کے لے گئے, لیکن جب دے کے آنا اس وقت بھی بات نہ کرو. اتنا سخت امتحان سارے خاندان کا ہو رہا, اب ان کے گھر والے روزانہ صبح جاتے تھے, کھانا رکھتے تھے, لیکن بات چیت کا ڈر تھا کہ ایسا نہ کہ قریب گئے تو کوئی بات زبان سے نکل جائے. چنانچہ گزوں دور کئی گز کی آواز بنا ہے وہاں پہ کھانا رکھ کے وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ لوگ بھی احتیاط کر رہے ہیں کہ جب رسول نے منع کیا ہے بات کرنے سے ہم بھی بات نہیں کریں. گھر والوں کے جانے کے بعد یہ اٹھ کے آتے تھے کھانا لے کے واپس جاتے تھے. یہاں تک کہ 47 دن گزر گئے اس پورے واقعے جس کے اندر کچھ دن یہ مدینے میں رہے کچھ دن مدینے کے باہر رہے. 47ویں دن اب برداشت نہیں ہو رہا ہے, 47 دن ڈیڑھ مہینے سے زیادہ ہو گیا اور بائیکاٹ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں. آدمی اسلام چھوڑ کے بھاگ گیا, دین چھوڑ کے بھاگ گیا, منافق بن جائے لیکن نہیں, جس کے ایمان میں کوئی کمی. یہ لوگ ہر مصیبت برداشت کر رہے ہیں لیکن یہی کہتے ہیں کہ واقعا غلطی ہماری. یہاں تک کہ 47ویں دن جب شام ہو گئی, 48ویں دن شروع ہوا, تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری اب تک توبہ قبول نہیں ہوئی, یہ توبہ تو کیے جا رہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پھر کوئی غلطی کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے آدمی توبہ کرتا ہے توبہ کے وقت ہی کوئی اور غلطی کر رہا ہوتا. اب ایک مثال میں دے دوں تو شاید آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پھر توبہ کسی کی قبول نہیں, داڑھی منڈوا کے ایک آدمی توبہ کر رہا ہے, توبہ کیا ہو؟ توبہ کیا ہے؟ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا, گناہ کر رہا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا, یہ کون سی توبہ ہو؟ بے حجاب عورت استغفر اللہ کہتے توبہ کیا ہو؟ یہ تو دو کھلے گناہ. لیکن اور بھی قیمتیں بھی ہیں اور توبہ بھی, گانے بھی سنے جا رہے ہیں اور توبہ بھی, سود بھی کھایا جا رہا ہے اور توبہ بھی, بینک کی نوکری بھی کی جا رہی ہے اور توبہ بھی بغیر مجبوری. یہ توبہ کون سی؟ دیکھیے انہوں نے فوراً کہا 47 دن اور توبہ اس اللہ کے سامنے کر رہے ہیں جو ارحم الراحمین. اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو جو ارحم الراحمین سمجھا غلط انداز سے سمجھا, کہ وہ توبہ قبول کر لیں, زنا کرو وہ توبہ قبول کر لیں, گانے گاؤ اور وہ توبہ قبول کر لیں. کیونکہ توبہ اس کو قبول کرنا ہے, مولویوں کو قبول نہیں کرنا ہے جو ہم ان کی تقریروں میں آ جائیں. یہاں بھی تو وہی ارحم الراحمین ہے, 47 دن یہ بیچارے تڑپتے رہے اور رحمت للعالمین کے شہر میں تڑپتے رہے. کہا ایسا تو نہیں کہ ہم پھر کوئی غلطی کر رہے ہیں؟ ایک ہی غلطی سمجھ میں آئی, پیغمبر نے پابندی لگائی کہ نہ کوئی آدمی ہم سے بات کرے نہ ہم کسی سے بات کریں, لیکن ہم آپس میں تو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی وہ غلطی ہو رہی ہے جس سے توبہ رکی ہوئی؟ پیغمبر کی پابندی ہے کوئی ان سے بات نہ کرے, ہم جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ. پہاڑی کے 3 الگ الگ حصوں پہ اگلے دن سے جا کے یہ لوگ بیٹھ گئے. شاید یہی غلطی ہے کہ ہم آپس میں کیوں بات کر رہے ہیں, اس کی بھی تو اجازت نہیں. 3 دن اور گزرے, 50ویں دن آیا تب سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 اور 119 نازل ہوئی, اور آیت نمبر 120 ہے کونوا مع الصادقین, اس سے پہلے والی آیت. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, یاد کرو ان 3 لوگوں کو جو پیچھے رہے تھے. اس کے بعد اللہ نے انہیں توفیق دی توبہ کی, واللہ ہو التواب الرحیم, اور اللہ ہے جو لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور رحمت نازل کرتا ہے. ہم نے انہیں توفیق توبہ دی, یعنی وہ پوائنٹ ان کے ذہن میں آ گئے کہ ہم 47 دن بھی توبہ کر رہے ہیں اور گناہ کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں. اب آپس میں بھی بات چیت بند کرو. 50ویں دن رسول جناب ام سلمہ کے حجرے میں کہ جبرائیل یہ آیتیں لے کے نازل ہوں, اور پیغمبر نے باہر آ کے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنے ان 3 بھائیوں کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ جن کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. اب لوگ ان کی تلاش میں نکلے, پہاڑی کے قریب آواز دی کہ مبارک تمہاری توبہ قبول ہو گئی. لیکن انہوں نے کہا, اب ان کا جواب کہ ہم نے پھر بھی کسی سے کوئی بات نہیں, لوگوں کی بات سن, سب مسلمان مومن صحیح عادل, لیکن جواب نہیں دیا. ہم نے کہا نہیں, ہم خود رسول کے پاس جا کے چیک کریں, یعنی پہلی بات ہم رسول سے کرنا چاہتے ہیں. پہاڑ سے اترے, 3 کے 3 ام سلمہ کے حجرے کے قریب آئے, وہاں جا کے آواز دی, السلام علیک یا رسول اللہ. پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب دیا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, ایک دوسرے سے گلے ملے. یہ ایک واقعہ بھی میں نے بہت مختصر کیا, اس کی تقریباً 1/4 تفصیلات میں نے نظر انداز کی, پھر بھی آپ کو لگا کہ آج کی پوری تقریر ایک واقعے میں آ گئی. اب غور کیجئے اس واقعے سے کتنے پیغام نکل رہے ہیں, خصوصیت کے ساتھ ان کی غلطی کیا تھی. کبھی بھی انہوں نے ارادہ گناہ نہیں کیا, صرف کل سے معاملہ ٹالتے رہے. کل والا مسئلہ کبھی مومن کے پاس نہیں آنا چاہیے, ورنہ صحیح مومن, ان کے ایمان کو قرآن نے بھی مانا, رسول نے بھی مانا, غلطی کی سزا بتائی. تب تو ہوتا ہے ان کو منافق کہا جاتا, جن کو منافق کہا قرآن نے ان کو کوئی سزا نہیں دی, ان کی ساری سزائیں اکٹھا ہو رہی ہیں. جن کو مومن کہا گئے ان کو ہاتھ کے ہاتھ ہر گناہ کی سزا مل جاتی ہے. مگر کل کل اور کل یہ مسئلہ ہے جو ان کو اس گناہ میں, جو ان کو اتنے بڑے گناہ ملے گئے. آج بھی کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے, خصوصاً یہ کل کل کا مسئلہ لوگ پیسے کے معاملے میں بہت کرتے ہیں. یہ ان لوگوں نے بھی پیسے کی وجہ سے کل کل کیا. آج کھجور کی فصل آئے کل آئے, آج بازار میں سامان فروخت کرنا ہے کل. آج کتنے ہی ایسے لوگ بینک کی نوکری, تفصیلی مسئلہ مجھے بیان کرنا تھا لیکن اب تو یہ آئندہ منگل کو آئے. لیکن بہرحال اکثر مراجع کے نزدیک سودی ادارے میں بینک, بینک میں سودی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا حرام ہے. کئی دفعہ اس کی تفصیل آ چکی, کچھ لوگوں پہ اثر ہوا, وہ نوکری چھوڑ چکے مگر اب پچھتا رہے ہیں. وہ پچھتانا ثواب کو ضائع کرنا. اب کتنے ایسے لوگ تیار بیٹھے لیکن کل چھوڑیں. کل کا مطلب یہ کہ دو مہینے بعد, چھ مہینے بعد, ایک سال بعد, چار مہینے بعد. آپ نے دیکھا غزوہ تبوک کے جو تین خاص الخاص مومن, ان پہ سارا عذاب اس لیے آیا کہ وہ مالی معاملات میں کل کے قائل تھے. اور خصوصاً اب جو آگاہ سیستانی کا نیا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے بینک میں نوکری کرنے والوں کے لیے اور مشکلات پیدا ہو گئی. لیکن بہرحال جب تک آگاہ کوئی کبھی مسئلہ تھا, فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص انتہائی مجبور مر جائیں گے وہ اور اس کے گھر والے فاقوں سے, تب بھی ایک شرط پہ وہ نوکری کر سکتا ہے کہ متبادل روزگار ڈھونڈے. کل کل نہیں چلے گا, ہاں کل ڈھونڈیں گے اور اگلے مہینے ڈھونڈیں گے اور اگلے سال ڈھونڈیں گے. ادائیگی یا خمس, کئی بار اسی ممبر سے یہ مسئلہ بیان ہے کہ خمس نکال لینا کافی نہیں, فوراً پہنچانا فوراً. اب میں فوراً کی ذرا تشریح کر دوں تاکہ فوراً کا مسئلہ واضح ہو. علماء کہتے ہیں فوراً کا مقصد یہ کہ اگر آپ پہ ابھی خمس واجب ہوا, یہ دیکھیے مراجع میں اختلاف, آپ کھانا کھا رہے تھے فوراً خمس پہنچانا, کیا کھانا پورا کر سکتے ہیں یا یہ بھی پورا نہیں کرنا ہے؟ وہ وقت آ گیا کہ آپ کے جو سو روپئے تھے اس پہ سال ہو گئے, تب یہ وقت آئے جب آپ کھانا شروع کر چکے. 1:25 پر آپ نے کھانا شروع کیا, 1:27 پر سال پورا ہو گئے. ایک کثیر تعداد مجتہدین کے کہتی ہے یہ کھانا بھی پورا کرنا جائز نہیں, جائیے خمس دے کے آئیے. آپ نہانے گئے تھے حمام میں اور ٹھیک وقت ہو گیا, اس حمام کے اندر کے خمس واجب ہو گئے. ابھی فی الحال میں موجودہ مجتہد کا فتویٰ نہیں بتا, اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مرضی بھی یہی کہیں, لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ کچھ مجتہدین نے جب یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھنٹے گھنٹے کی اہمیت ہے ادائیگی خمس. کیونکہ مجھے میرا اندازہ ہے کہ مجمع وہ ملا جو خمس دینے والا, تو اب وہ ان کا گناہ اس کے بعد شروع ہوگا. خمس نہ دینے والوں کا گناہ کچھ اور, دینے والوں کا گناہ یہاں سے شروع ہوگا. حمام میں آپ کہیں اور بیچ میں وقت آ گیا خمس دینے. بعض مجتہدین اس کے قائل گزرے ہیں کہ یہ حمام میں آپ نہا رہے ہیں, نہانا چھوڑی اور جا کے پیسے دے کے آئیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے آج کے مرضی یہ نہیں کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے غسل پورا کر کے دے آئیے, مگر کم از کم اتنا کہ غسل پورا کرے اور فوراً دیا. یہاں کتنے ہی لوگ ملیں گے یہ خمس نکال کے کونے میں رکھا ہوا, ان لوگوں کی طرح نیت ہے دینے, پیسے بھی نکال لیے, کل جائیں گے پرسوں جائیں گے ایک ہفتے کے بعد جائیں گے. کھانا غسل اسے مکمل کرنے کی اجازت مشکل لگ مہاراجے کے نظر, ایک گروہ کے نظر. لیکن چلے دوسرے کہتے ہیں کہ کھانا پورا کر سکتے پھر فوراً جانا. حد سے حد یہ ہے کہ دن کے دن تو آپ کو دے دینا, ہاں سوائے اس کے کہ آپ مجتہد کے وکیل سے پہلے سے اجازت لے کہ خمس نکلے گا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں 3 کے بعد پہنچا دوں, وہ ایک الگ بات. اجازت بھی نہیں لی اور خود سے اگر آپ ایک دن بھی روکتے وہ بھی جائز ہے. اور کیا گناہ؟ وہی یہ کل کل والا گناہ. اسی طرح ادائیگی حج کا مسئلہ میں نے کہا, اسی سال واجب ہے, ایک سال اس کو ٹال نہیں سکتے. کوئی حرام بزنس کر رہا اسی وقت چھوڑنا واجب, اس کو ٹال نہیں سکتے. نابالغ کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ آ گئی اسی وقت واجب کرنا ہے, واپس کرنا واجب, اس کو ٹال نہیں سکتے. اور بہت سارے اس میں گناہ نکلے. البتہ مسائل کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, کراچی کی حالات زیادہ دیر تک یہ درس ممکن نہیں. آج اصل میں مجھے تھوڑا سا تقریر کو بدلنا پڑا. پیغمبر نے جب جنگ تبوک کا اعلان کیا تو خطبہ دیا, وہ بہت تھی اہم خطبہ ہے پیغمبر کے خطبات میں سے، وہ مجھے پڑھنا تھا، میں اس کے لیے کتاب لایا تھا، کتاب آ گئی تو روشنی چلی گئی، میں رہا اپنے موضوع کے دائرے میں، لیکن ذرا سی ترتیب بدل گئی. آئندہ ہفتے وہ لوگ جو تقریر میں آنا چاہتے شروع میں آ جائیں، ایک ایسا خطبہ آپ سنیں گے پیغمبر کا. یہ واقعا یہ خطبہ تو ہر آدمی کو زبانی یاد ہونا چاہیے، زبانی تو خیر مجھے بھی یاد نہیں ہے، محاورتن کہہ رہا ہوں، اس کے پیغامات سارے یاد ہیں، ترتیب یاد نہیں. کتاب کی ضرورت پڑے گی لیکن پوری توجہ دیجیے. یہ خطبہ تو ایسا، ایک جناب جعفر طیار کا خطبہ اور ایک یہ خطبہ سیرت رسول کا، وہ خطبات ہے جسے چھپوا کے ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں دینا چاہیے. جنگ تبوک ایک لڑائی، پورا اسلام پیغمبر نے اس موقع پہ پیش کر دیا ہے، اسلام کا پورا اخلاقی نظام. اور اس کے بعد بھی وہ خطبہ ایسا کہ اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی رک جائے، مگر لوگ رکے، اور منافق نہیں ایسے مومن رکے. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال آدم سے لے کے قیامت تک لوگ مومن ہی کیوں نہ ہو، لیکن غلطیاں تو لوگوں سے ممکن، اور خصوصاً میدان جنگ. ہاں اگر استثناء ہے تو ایک، آدم سے لے کے رسول تک، رسول سے لے کے ظہور امام، مخلص ماننے والے کہیں نہ کہیں کسی حکم میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر فخر ہے تو صرف میرے مظلوم امام کہ مجھے جیسے سپاہی اور ماننے والے ملے جیسا میرا لشکر، ایسا لشکر آدم سے لے کے قیامت تک کسی کو نہ ملے. جنگ تبوک تک میں مخلص ماننے والے جو تیار بھی ہیں رسول کی بات سننے پہ پیچھے رہ گئے، مگر یہ امتیاز صرف لشکر حسینی کو حاصل. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و ابداء، جو اللہ کے ایسے ولی صرف اور صرف مرضی امام کے مطابق حرکت کرتے تھے. کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا بجز دو محرم کے اس واقعے کے، جب دریا کے کنارے خیمے لگائے جائیں کہ نہ لگائے، وہ بھی اعتراض یا وہ بھی مشورہ حضرت عباس کی طرف سے نہیں جو مرثیوں میں مشہور، زہیر کی طرف سے ہے جو لشکر حسینی میں اسی وقت شامل ہوئے، وہ ابھی تک جز بھی نہیں بنے تھے پورے لشکر میں، ورنہ ایسے حکم امام کے تابع اور فرما بردار. کہ ہم اور آپ تو کیا ان کو خراج عقیدت پیش کریں، میرا چھٹا امام معصوم ہو کر کہتا ہے بے ابی و امی، اے شہدائے کربلا میرا باپ اور میری ماں تم پہ قربان. امام معصوم غیر معصوم کو اس طرح سلام کر، زیارت وارثات کہاں سے چلی؟ جب راوی نے جا کے چھٹے امام سے کہا تھا مولا اس سال ارادہ کہ آپ کے جد کے روضے کی زیارت کے لیے کربلا جاؤں، چھٹے امام نے کہا طریقہ زیارت بھی سیکھی، فرات کے پانی سے غسل کر، نئے کپڑے پہن، خوشبو لگا، اس طرح سلام پہنچ. یہ امام کا جملہ دے ابھی وہ امی، اور کیوں نہ یہ وہ ماننے والے ہیں. تبوک کے اندر بھی ہمیں ایسے لوگ نہ ملے جبکہ مخلص تھے، یہ وہ ماننے والے ہیں. کہ ذرا سا ایک جملہ کسی کا سن لیں جس سے ان کی وفا پہ دھبا آ رہا ہو تو برداشت نہیں کر سکتے. شب عاشور کا واقعہ تو ہر ایک کو معلوم، جب حسین اپنے اصحاب سے گفتگو کر کے خیموں کے اندر آئے تو سین خیمہ میں زینب کبریٰ کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا. آپ پوچھا زینب بہن کیا بات، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ کہا بھیا میں نے نانا کا زمانہ دیکھا، میں نے اماں کا زمانہ دیکھا، میں نے بابا علی مرتضیٰ کا زمانہ دیکھا ہے، میں نے بھیا حسن مشتبہ کا زمانہ دیکھا. محبت کا دعویٰ کرنے والے جب وقت امتحان آیا تو پیچھے ہٹ گئے. میں نے دیکھا ہے میرے بابا کے گلے میں رسی باندھی گئی، میں نے دیکھا ہے میرے اماں کے جسم پہ کوڑے پڑے، میں نے دیکھا ہے میرے بھیا کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا. بھیا حسین ایسا نہ ہو کہ جو اس وقت محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کل کے دن وقت امتحان ان کے قدم پیچھے ہٹ جائیں. کیا تو نے اپنے صحابیوں کی وفاداری کا امتحان لے لیا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میرا مولا کوئی جواب دے، وہ صحابی جو پہرے دار کے طور پہ خیمے کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، یہ جملہ جو ان کے کانوں تک پہنچا، ایک مرتبہ صاحب کے خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے مسلم ابن اوسجا، اے حبیب ابن مظاہر، اے برائر حمدانی ذرا دوڑ کے تو آنا،
اصحاب امام دوڑ کے آئے, کہا کیا بات ہے, کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ جواب ملا, ارے اس سے بھی زیادہ سخت بات, فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفا پہ بھروسہ نہیں. بس اتنا سننا تھا, سب نے تلواریں نیام سے نکالی, ننگی تلواریں اپنے گلوں پہ رکھی. بنت فاطمہ, شہزادی زینب, ارے حکم دیجئے, اپنے ہاتھ سے اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نثار کر دیں.
پروردگارہ تجھے واسطہ میرے مظلوم امام کے ان وفاداروں کا, ہم میں سے ہر مومن اور مومنہ کو حسین اور باقی ائمہ طاہرین کا ایسا ہی جانثار وفادار قرار دے. پروردگارہ تجھے واسطہ ان مصائب حسینی کا, تجھے واسطہ اصحاب حسین کے اس امتحان کا, ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے جملہ مرحومین, خصوصاً جن دو مرحومین کے لیے, یہ تین مرحومین کے لیے آج کا ایصال ثواب ہے, انہیں اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما. پروردگارہ دنیا میں ہر جگہ, لیکن خصوصاً ہمارے ملک پاکستان اور شہر کراچی میں جو مشکل ترین حالات مومنین کرام کے لیے, ان حالات علی کے ماننے والوں, حسین کے عزادار و محبان اہل بیت کی مال, جان, عزت, آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما, اور ان مسائل و مصائب کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.